بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 26 فروری سن 2018 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دو پلوں کی کہانی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں عنایت اللہ. یہ کتاب 213 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0306-787-8222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. دو پلوں کی کہانی. کشمیر میں کمانڈو ایکشن اور پاک بھارت جنگ کی ولولہ انگیز مارکہ آرائیاں. ستمبر 1965 اور 1971 کی جنگی کہانیوں کا مجموعہ دو پلوں کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. علم و عرفان پبلشرز. الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون نمبر 7352332. دوسرا نمبر 7332336. فیکس نمبر 7223584. ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com. ای میل ilmoirfanpublishers@hotmail.com. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ. نام کتاب دو پلوں کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. ناشر گلفراز احمد. علم و عرفان پبلشرز لاہور. مطبع زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سن اشاعت جنوری سن 2014. قیمت 250 روپے. ملنے کے پتے علم و عرفان پبلشرز 40 اردو بازار الحمد مارکیٹ لاہور. فون نمبر 7232336. دوسرا نمبر 7352332. سیونتھ اسکائی پبلیکیشنز غزنی اسٹریٹ الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون نمبر 7223584. موبائل نمبر 0300412523. حکایت پبلشرز 26 پٹیالہ گراؤنڈ لنک میکلٹ روڈ لاہور. فون نمبر 7356541. دوسرا نمبر 7321896. علم و عرفان پبلشرز کی بہترین کتابوں کی کچھ تفصیل. دمشق کے قید خانے میں مصنف عنایت اللہ. لہو جو ہم بہا کے آئے. مصنف عنایت اللہ. لاہور کی دہلیز پر. مصنف عنایت اللہ. ہیرے کا جگر. مصنف عنایت اللہ. شمشیر بے نیام. مصنف عنایت اللہ. بی آر بی بہتی رہے گی. مصنف عنایت اللہ. طاہرہ. مصنف عنایت اللہ. ہماری شکست کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. اور ایک بت شکن پیدا ہوا. مصنف عنایت اللہ. داستان ایمان فروشوں کی. مصنف التمش. پرچم اڑتا رہا. مصنف عنایت اللہ. ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ. مصنف عنایت اللہ. علم و عرفان پبلشرز الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فہرست. 90 جانباز اور 8واں نشان حیدر. صفحہ نمبر 9. آخری سبق. صفحہ نمبر 29. کیان کرنل کیانی اور قرآن کی کہانی. صفحہ نمبر 69. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر. صفحہ نمبر 89. دو پلوں کی کہانی. صفحہ نمبر 111. کل کی حقیقت آج کا افسانہ. صفحہ نمبر 129. لیپا میں کیا ہوا تھا. صفحہ نمبر 149. مورال کا مارکا لڑنے والے. सफा नंबर 183, कुछ महनामा हिकायत के बारे में। ये किताब महनामा हिकायत की पेशकश है। आप भी महनामा हिकायत पढ़ें। हिकायत का हर शुमारा मुस्तकिल अहमियत की एक किताब होता है। ताज़ा तरीन मुल्की और बैन अल-अक़वामी हालात और वाक़यात का गैर जानबदाराना तजज़िया और बेलाग तबसरा। मुस्तकिल सिलसिले तारीख़ी नावल, सनसनीखेज़ सिलसिलावार नावल, तिब्बो सेहत, नफ्सियात, इल्मी और अदबी और तहक़ीक़ी मज़ामीन, तंज़ो मिज़ा, दीनी और रूहानी मज़ामीन, तालिबे इल्मों की सरगर्मियाँ, इस्लामियात, ख़वातीन के लिए माशरे की सच्ची कहानियाँ, दिलों को गरमा देने वाली दास्तानें, आपके सर झुका देने वाली शर्मनाक वारदातें, चार दीवारी के ढके छुपे गोशों से हमारे आपके सबके गुनाहों के किस्से, पाक भारत जंगों और कश्मीर में मुसल्ला जिदोजहद की वलवलांगेज कहानियां, इसके अलावा और बहुत कुछ जो आप पढ़ना चाहें। कीमत फी शुमारा 45 रुपए, सालाना चंदा अंदरून मुल्क 500 रुपए, बैरून ममालिक 5,000। महनामा हिकायत खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ाएं। मोबाइल नंबर 03214616416, ईमेल waqas.shahid17@yahoo.com, महनामा हिकायत 26 पटियाला ग्राउंड, लिंक मैकलुट रोड, लाहौर, फोन नंबर 7356541, दूसरा नंबर 7321898। पेश लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन को जिहाद की तरकीब दो। अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गाले पाएंगे, और तुम में से 100 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 1,000 कुफार पर गाले पाएंगे। सूरह अल इन्फाल नंबर 8। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को जिस तरह जिहाद की तरगीब दी वो गज़वात की तफसीलात पढ़ने से वाज़ेह होती हैं, और ये हकीकत तारीख के दामन में महफूज है कि मुसलमानों ने मैदान जंग में सैकड़ों की तादाद में हजारों कुफार का और हजारों की तादाद में लाखों कुफार का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त फाश दी। मुसलमान सिपा सालारों की जर्नल शिप को यूरोप के मौरख आज भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में अस्करी रूह फूंक दी और फन सिपाहगरी मुसलमान के खून में शामिल कर दी थी। आलम कुफर आज तक आलम इस्लाम की अस्करी रूह को मारने के जतन कर रहा है। पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया तो कायदे आजम ने सबसे ज्यादा अहमियत मुसलमानों की अस्करी फितरत और फन हर्ब व ज़र्ब को दी थी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो हर जगह उन्होंने इस्लाम की अस्करी रिवायात को जिंदा करने पर जोर दिया और दुश्मन के अजाइम से खबरदार किया। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ एक तकरीर का इक्तबास पेश करता हूँ। उन्होंने ये तकरीर लाहौर के जलसे आम में 30 अक्टूबर 1947 को की थी। उन्होंने कहा, आपको सिर्फ अपने आबा व अजदाद की तरह मुजाहिदाना जज्बा पैदा करने की जरूरत है। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसकी तारीख बहादुरी, शुजात और बुलंद किरदार की मिसालों से भरी पड़ी है। अपनी नई जिंदगी को इन रिवायात के सांचे में ढालिए और इस तारीख में एक और दरख्शां बाब का इजाफा कीजिए। ये मौजू ऐसा है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं, इसे एक दो सफहात पर नहीं समेटा जा सकता। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ कि हमारे दीन के दुश्मनों ने हमारे बच्चों के जहनों से अपनी अस्करी रिवायात को धो ढालने के लिए बड़ी ही पुरकशिश बल्कि तिलिस्माती जराए इस्तेमाल किए हैं। उन्हें खासी कामयाबी हासिल होती है। उन्होंने ये कामयाबी फिल्मों, डिस्कों और पॉप मौसीकी और ओरियन लिटरेचर के जरिए हासिल की है। आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान किस तरह अपने आबा व अजदाद के कल्चर से दस्तबरदार हुए और अपने दीन के दुश्मन के कल्चर में रंगे गए हैं। किरदार नहीं रहा, शर्म व हिजाब नहीं रहा, कौमी वकार नहीं रहा। जाती वकार ही से इंसान दस्तबरदार हो जाए तो कौमी वकार कहाँ बाकी रहता है। ہمارا دشمن اپنے عزائم میں پھر اس لیے کامیاب ہوا کہ ہم نے اپنی ابھرتی ہوئی نسلوں سے نگاہیں پھیر لی تھی اور ان کی تربیت کو نظر انداز کر دیا تھا. اس کی ذمہ داری ہمارے لیڈروں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اقتدار کے حصول پر مرکوز کر دی اور دشمن کو نظریاتی تخریب کاری کا موقع فراہم کیا. پھر یہ ذمہ داری صحافیوں اور ادیبوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے قلم کی عصمت نیلام کر ڈالی ہے اور جو چڑھتے سورج کی پوجا میں گم ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ قوم کے نونحالوں کو پڑھنے کے لیے کیا ملتا ہے. قوم کے نونحال بے قصور ہیں, انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ان کی روایات کیا ہیں. میں یہ فرض پورا کر رہا ہوں. یہ چند ایک جنگی کہانیاں جنگ ستمبر 1965 اور جنگ دسمبر سن 1971 کی ہیں. ان میں آپ کو آزاد کشمیر کی وادی لیپا کا بھی ایک مار کا پوری تفصیل اور پورے پس منظر سے ملے گا. میں نے کہانیاں کہہ رہا ہوں لیکن یہ افسانے نہیں, یہ حقیقی واقعات ہیں اور ان کے کردار افسانے نہیں. یہ وطن کے سرفروشوں کی شجاعت کی سچی داستانیں ہیں جو میں نے محاذوں پر جا کر ان کے زندہ کرداروں سے سن کر قلم بند کی ہیں. انہوں نے اسلام کی عسکری روایات کو زندہ کیا اور انہیں تاریخ کے دامن میں ڈال دیا. یہ روایات اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہیں کہ انہیں ایک مقدس ورثہ سمجھ کر اپنی ابھرتی ہوئی نسلوں کے سپرد کیا جائے. اب یہ فرض والدین اور اساتذہ کا ہے کہ وہ یہ ولولہ انگیز اور ایمان افروز کہانیاں قوم کے نونحالوں تک پہنچائیں. عنایت اللہ, مدیر ماہنامہ حکایت, لاہور, صفحہ نمبر 9, 90 جانباز اور 8 نشان حیدر. پلک انجری کا مارکا جو فائر بندی کے بعد لڑا گیا تھا. پنجاب رجمنٹ کی ایک کمپنی کا ایک محدود ایکشن ہے. جب جنگوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مارکوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس قسم کے ایک فقرے میں بات ختم کر دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ ایک کمپنی نے ایک گاؤں پر حملہ کیا تھا. پلک انجری کا ایکشن بھی تاریخ میں ایک فقرے میں بیان کر دیا جائے گا یا سرے سے نظر انداز ہی کر دیا جائے گا, مگر بنیادی طور پر جو خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاں تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہیں. ہماری سرحد کی مٹی کا ذرہ ذرہ شہیدوں کے خون سے پر نور ہے اور جو ٹینک کو تلے کچلے گئے تھے اور جن کے جسموں کے پرخشے گولہ باری سے بکھر گئے تھے ان کی ہڈیاں ابھی تک سرحد کی کھیتیوں میں پڑی ملتی ہیں, مگر تاریخ انہیں پہچاننے سے معذور ہے. وہ کون تھے, کہاں کے رہنے والے تھے, وہ مائیں کہاں ہیں جن کے دودھ کی دھاریں سرحد پر جا کر آگ کا دریا بن گئی تھی اور جن کی لوریاں نعرہ حیدری کی گرج بن گئی تھی. انہیں کوئی نہیں جانتا کیونکہ تاریخ ان سے ناشنا ہے. پلک انجری کا جوابی حملہ بھی ایسے مارکوں میں سے ایک ہے جو تاریخ کے پیٹ میں جا کر گم ہو جائے گا یا پاک فوج کے سرکاری کاغذات میں جن پر سیکرٹ کی مہر لگی ہوتی ہے دب کر تاریخ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا, مگر یہ راز نہیں جو چھپایا جائے. محدود سے اس ایکشن میں جان بازانہ قیادت اور شجاعت کہ جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ فوج کی جنگی ڈیوٹی سے بالا تر تھے, جسے ہم غیر فوجی زبان میں حب الوطنی کی دیوانگی کہتے ہیں. چھوٹا سا یہ مارکا ہمارے چند ایک جوانوں کا عظیم کارنامہ ہے اور یہ کارنامہ ایک روایت ہے, اور یہ روایت ایک مقدس ورثہ ہے جو ہمیں کل کی پاک فوج اور آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا ہے. ہمارے ابھی تک انگریزی فلم کی نظم چارج آف دی لائٹ بریگیڈ زبانی یاد کرائی جاتی ہے. پلک انجری کی داستان شجاعت سننے سے پہلے ایک فرق سمجھ لیجیے. چارج آف دی لائٹ بریگیڈ میں 657 گھوڑا سوار تھے اور پلک انجری پر حملہ کرنے والے صرف 90 پیادہ نوجوان تھے جن کا کمانڈر کیپٹن فضل معید ستارہ جرت تھا. برطانیہ کے 657 گھوڑا سواروں کا حملہ ایک توپ خانے پر تھا جن کی توپوں کو آج کی طرح مکان کی تیزی سے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے برعکس پاکستان کے 90 جوانوں کا مقابلہ توپ خانے کی قیامت خیز گولہ باری سے تھا, اور ایسے دشمن سے جو مضبوط بنکروں میں مورچہ بند تھے اور جس نے گاؤں کی کھڑکیوں اور روشن دانوں میں بھی مشین گنے لگا رکھی تھی. دشمن محفوظ مورچہ بندی میں تھا اور اسے بلندی کا فائدہ حاصل تھا, اور ہمارے جوان بالکل سامنے کھلے میدان میں تھے جہاں انہیں کوئی آڑ میسر نہیں تھی. اور ہمارے جوانوں کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ دشمن نے ہمارے پہلے کے جنگی قیدیوں کو ڈھال کے طور پر ایک چوبارے کی چھت پر کھڑا کر دیا تھا اور ان کی ٹانکوں میں سے مشین گنیں فائر کر رہا تھا. دشمن کا دفاع نیم دائرے کی شکل میں تھا اور یہ تھا وہ جہنم جس میں ہمارے جوان کود گئے تھے. اس مارکے نے پاک فوج کو ایک نشان حیدر، دو ستارے جرت اور دو تمغے جرت دیے. کل کنجری وہاں کا چیک پوسٹ کے شمال میں تقریباً 3.5 میل دور اور سرحد سے 1 میل دور بھارت کے علاقے میں ایک بڑا گاؤں ہے جس کے بہت سے مکان پختہ اور 2 منزلہ ہیں. گاؤں کے ساتھ ساتھ دشمن نے کنکریٹ کے مضبوط بنکر بنا رکھے ہیں. گاؤں سے کوئی 350 گز دور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی مضبوط پوسٹ ہے. 3 دسمبر 1971 کی شام جب مغربی محاذ پر جنگ شروع ہو گئی تو پاک فوج کی ایک رجمنٹ نے حملہ کر کے پل کنجری اور پوسٹ پر قبضہ کر لیا. 4 سے 16 دسمبر تک دشمن نے اس مقام پر تابڑ توڑ حملے کیے لیکن گاؤں اور پوسٹ کو ہمارے جیالوں کے قبضے سے نہ چھڑا سکا. بھارت کی وزیر اعظم نے فائر بندی کا اعلان کر دیا جسے ہماری حکومت نے قبول کر لیا اور بھارت کے مقرر کیے وقت کے مطابق پاک فوج کو 17 دسمبر 1971 کی شام 7:30 بجے فائر بندی کر دینے کا حکم دے دیا گیا. عین وقت پر فائر بندی کر دی گئی مگر ہندو نے اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی پیش کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور جب ہماری مشین گنیں خاموش ہو چکی تھیں بھارتیوں نے وہاں کا تاری سیکٹر میں پل کنجری کے مقام پر اس قدر شدید گولہ باری شروع کر دی جو جنگ کے دوران بھی انہوں نے کبھی نہیں کی تھی. ہمارا توپ خانہ معاہدے کے احترام میں خاموش رہا اور بھارتیوں کے توپ خانے کی خاموشی کا انتظار کرتا رہا. رات 10:30 بجے ایسی شدید گولہ باری کی آڑ میں بھارت کی نمبر 2 سکھ رجمنٹ نے پل کنجری پر حملہ کر دیا. ہماری جو کمپنی وہاں مورچہ بند تھی اسے ایسے حملے کی بالکل ہی توقع نہیں تھی. اچانک حملے اور بے پناہ گولہ باری کی وجہ سے کمپنی جم کر نہ لڑ سکی. اس کے نتیجے میں گاؤں پر دشمن نے قبضہ کر لیا اور ہمارے ایک افسر کیپٹن رضوی اور 12-13 جوانوں کو جنگی قیدی بنا لیا. اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ دشمن فائر بندی سے فائدہ اٹھا کر اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لینا چاہتا ہے. یہ خطرہ آگے بڑھ کر لاہور کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا. دشمن کی نیت کچھ ایسی ہی تھی. اس نیت کی کامیابی کے لیے پل کنجری کو جنگی اہمیت حاصل تھی. اس خطرے کو سرحد سے باہر رکھنے کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ دشمن کو پل کنجری سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور فائر بندی ملتوی سمجھی جائے. چنانچہ اپنے توپ خانے کو دشمن کے توپ خانے کو خاموش کرنے کا حکم دے دیا گیا. اپنی بڑی توپوں نے گولہ باری شروع کر دی. لاہور کے شہری فائر بندی کی رات اور اگلے دن محاذ کے جو دھماکے سنتے رہے ہیں وہ اسی مارکے کی گولہ باری تھی. ایک اور پنجاب رجمنٹ لیفٹیننٹ کرنل سیرلی انین، یہاں یہ لفظ تھوڑا مس پرنٹ ہے، کہ زیر کمان ریزرو میں تھی. اس کی 2 کمپنیوں کو پل کنجری کے مقام پر بلایا گیا. رات کے 12 بج چکے تھے اور یہ کمپنیاں 12 میل دور تھی. دونوں کمپنیاں پہنچ گئیں. ان میں سے ایک کمپنی کو پل کنجری پر جوابی حملے کے لیے منتخب کیا گیا. اس کے کمپنی کمانڈر 4 سدہ تحصیل کے گاؤں قاضی خیل کے رہنے والے کیپٹن فضل معید تھے. اس علاقے کی پنجاب رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال نے کیپٹن فضل معید کو گاؤں، علاقے اور دشمن کے متعلق معلومات دی مگر یہ معلومات اس لیے ناکافی تھی کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں گاؤں پر قبضہ کیا تھا اور کچھ علم نہیں تھا کہ تاریکی میں اس نے کہاں کہاں پوزیشنیں قائم کر لی ہیں، اس کی نفری کتنی اور فائر پاور کیا ہے اور اس کی مورچہ بندی کیسی اور کہاں ہے. کیپٹن فضل معید کے لیے دوسری بڑی دشواری یہ تھی کہ اس علاقے سے زمین سے اور قدرتی رکاوٹوں وغیرہ سے وہ بالکل ناواقف تھے کیونکہ وہ دوسرے علاقے سے یہاں پہلی بار آئے تھے. انہیں اپنے طور پر مشاہدہ ریکی کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا اور وقت اتنا گزر چکا تھا جو دشمن کے لیے پوزیشنیں مستحکم کرنے کے لیے کافی تھا. حملے کا وقت 18 دسمبر کی صبح 5:45 بجے مقرر کیا گیا. کیپٹن معید کی کمپنی جس کی نفری 90 تھی حملے کی ابتدا کے مقام پر پہنچ گئی. یہ دسمبر کی سحر تھی جب سردی عروج پر تھی. سحر ابھی تاریخ تھی. کمپنی کی 3 پلاٹونیں تھیں. ایک پلاٹون کے کمانڈر حوالدار علی اصغر تھے، دوسری کے نائب صوبیدار محمد ریاض شہید ستارہ جرت اور تیسری کے کمانڈر تھے حوالدار محمد شریف. کمپنی کے سینئر جے سی او صوبیدار محمد اکرم تھے. حملے کی ترتیب یہ تھی, حوالدار محمد شریف کی پلاٹون درمیان میں تھی, نائب صوبیدار محمد ریاض شہید کی دائیں طرف اور حوالدار علی اصغر کی پلاٹون کو بائیں پہلو پر رکھا گیا. لانس نائک محمد محفوظ شہید اسی پلاٹون میں تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ جان کا نذرانہ دے کر پاکستان کا آٹھواں نشان حیدر کہلائے گا. حملہ سامنے سے کیا گیا. حملہ آور جاں باز اس زمین پر اجنبی تھے. وہ جب آگے بڑھے تو دشمن نے فائر نہ کھولا. سہارا بھی تاریخ تھی. گاؤں سے کچھ 70 گز دور ایک خشک نالا تھا جس کی چوڑائی تقریباً 2 گز تھی اور گہرائی 5-6 فٹ. اس کے کناروں پر جھاڑیاں اور سرکنڈے تھے. کچھ ان کی وجہ سے اور زیادہ تر اندھیرے کی وجہ سے نالے کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا. جوان چلتے چلتے نالے میں گرنے لگے. اس طرح دو پلاٹونیں نالے میں جا پڑی. جوانوں کے پاس مشین گنیں, رائفلیں وغیرہ اور ایمونیشن کا بوجھ تھا. نالے کے 6 فٹ اونچے اور عمودی کنارے پر چڑھنا اکیلے اکیلے جوان کے بس میں نہ تھا. چنانچہ جوان ایک دوسرے کو اٹھا کر اوپر چڑھانے لگے اور جو اوپر چڑھ جاتے تھے وہ نیچے والوں کو اوپر کھینچ لیتے تھے. اس طرح نالا پار کرتے کچھ دیر لگ گئی. جوان نالے سے پار ہوئے تو جال اتنا ہو گیا تھا کہ 100 گز تک نظر آ سکتا تھا. یہ فاصلہ گاؤں سے بمشکل 70 گز تھا. دشمن نے مشین گنوں اور رائفلوں کا ایسا کراس فائر شروع کر دیا کہ زمین کا کوئی انچ بھی محفوظ نہ رہا. گولیوں کی بوچھاڑے موسلا دار بارش کی طرح برسنے لگی. رینج تو کوئی تھا ہی نہیں. دشمن کی مشین گنر ہمارے جوانوں کو دیکھ دیکھ کر بوچھاڑے فائر کر رہے تھے. ایسے کراس فائر سے زندہ نکلنا ناممکن تھا. جوان گرنے اور تڑپنے لگے. کمپنی کمانڈر کیپٹن فضل محیط نے فائر کی شدت سے اندازہ لگایا کہ گاؤں میں دشمن کی نفری کتنی ہے. اس فائر میں پھنس کر انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں کے باہر کنکریٹ کے بنکر ہیں جن سے مشین گنیں فائر کر رہی ہیں اور جن پر جوابی فائر کارگر نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مکانوں کی کھڑکیوں سے بھی اور چھتوں پر بنے ہوئے مورچوں سے بھی دشمن فائر کر رہا ہے. کمپنی کی پوزیشن یہ تھی کہ بعض جوان گاؤں سے یعنی دشمن کے آگ اگلتے مورچوں سے صرف 30 گز دور تھے اور بعض 100 گز دور. وہ دشمن کے لیے نہایت آسان ٹارگیٹ تھے. کیپٹن معید نے جب اپنی کمپنی کا جائزہ لینے کے لیے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا تو انہیں اپنا جو بھی جوان نظر آیا لہو لہان نظر آیا. ہر کسی کو گولی لگی تھی. کوئی شہید ہو چکا تھا, کوئی ہو رہا تھا. کیپٹن معید کو حوالدار محمد شریف کی پلاٹون کے متعلق جو بائیں طرف تھی شک ہوا کہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے. وہ وائرلیس آپریٹر لانس نائک محمد بنارس کو اس پلاٹون سے ملاپ کرنے کے لیے کہنے لگے. بنارس ایک زخمی سپاہی کی رائفل سے دشمن پر فائر کر رہا تھا. اس کے کندھے پر مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ پڑی. گولیاں کندھے میں سے پار ہو گئی. اس کا وائرلیس اسی کندھے کے پیچھے بندھا ہوا تھا. گولیاں اس کے کندھے سے گزر کر سیٹ سے بھی پار ہو گئی اور سیٹ بالکل ناکارا ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپنی کمانڈر کا رابطہ ٹوٹ گیا. وائرلیس سیٹ اور بھی تھے مگر معلوم ہوا کہ کوئی بھی سیٹ سلامت نہیں. اب پیچھے اطلاع دینے کا کوئی ذریعہ نہ رہنے کی وجہ سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی تھی, نہ پلاٹونیں ایک دوسرے سے ملاپ کر سکتی تھی. ایسی صورتحال میں کیپٹن معید اور صوبیدار محمد اکرم کا کام بہت ہی دشوار ہو گیا. وہ پوزیشن میں لیٹے نہیں رہ سکتے تھے. دشمن کا فائر پہلے کی طرح باد و بارہ کے طوفان کی طرح آ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی دشمن نے توپ خانے کی گولہ باری شروع کر دی. زیادہ تر گولے پیچھے پھٹ رہے تھے جسے دشمن کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے سے کمپنی کو کوئی مدد نہ ملے. گولہ باری کمپنی پر بھی ہو رہی تھی. اب کمپنی کے جوانوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے قریب گولے پھٹ رہے تھے جن کے لال انگارے ٹکڑے انہیں لہو لہان کر رہے تھے. ان کے مہیب دھماکوں سے ان کے دماغ معاف ہو رہے تھے, کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے اور مشین گنوں کی گولیاں بارش کی طرح پڑ رہی تھی اور کوئی آڑ نہیں تھی. جوان زمین سے چپک گئے تھے. صوبیدار محمد اکرم دوڑ دوڑ کر زخمیوں کو دیکھنے لگے. کیپٹن معید نے آوازیں دے دے کر کہا کہ جو زخمی پیچھے نکل سکتے ہیں رینگ کر پیچھے چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی وہ کمپنی کی مشین گنوں کو بہتر پوزیشنوں میں لگانے لگے. زیادہ تر مشین گنیں بھی تباہ ہو چکی تھیں, تاہم جوان اس حال میں بھی نہایت کارگر فائر کر رہے تھے. کیپٹن معید نے دیکھا کہ دشمن گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. انہیں گاؤں کے اندر سے دشمن کی ایک پلاٹون جس کی نفری 25-30 کے قریب تھی, तेजी से जाती नजर आ गई जिधर कंपनी की तीसरी प्लाटून थी। देखते ही देखते दुश्मन की यह प्लाटून तड़पने लगी और पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये कारनामा लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का था। उसके पास मशीन गन थी। उसने लंबे लंबे ब्रस्ट फायर करके दुश्मन की पूरी प्लाटून को खत्म कर दिया। इससे ये फायदा हुआ कि दुश्मन घेरा ना डाल सका, लेकिन वो घेरे की कोशिश बहरहाल कर रहा था। निस घेरा तो था ही, क्योंकि दुश्मन की पोजिशनें तकरीबन नीम दायरे में थी और हमारे जवान उस नीम दायरे में लड़ रहे थे। दुश्मन ने दरख्तों पर भी स्नाइपर बिठा रखे थे जो निहायत अच्छी शिस्त लेकर फायर कर रहे थे। इस तरह हमारे जवानों पर सामने से भी फायर आ रहा था, दाएं और बाएं से भी। ये तो बताया जा चुका है कि दुश्मन ने चौबारों पर भी मशीन गने लगा रखी थी, जहां से दुश्मन को नीचे हर एक चीज और हर एक आदमी नजर आता था। कैप्टन मुईद ने देखा कि दुश्मन दूसरी तरफ से घेरा डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दो मशीन गने उस तरफ लगा दी। जो ही कोई भारतीय उधर से सामने आता था, हमारी मशीन गने उसे ओंधा कर देती थी। अब कंपनी की नफरी 90 नहीं बमुश्किल 70 रह गई थी और अपनी कई मशीन गने तबाह हो चुकी थी। दुश्मन के एक सिख अफसर ने छत पर से बुलंद आवाज में गाली देकर कहा, हथियार डाल दो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तुम हमारे घेरे में हो। इस दौरान दुश्मन ने गोलाबारी रोक ली थी। इस आवाज पर कैप्टन मुईद के जवानों ने जो उनके करीब थे उनके मुंह की तरफ देखा। वो अपनी कंपनी कमांडर का जवाब और फैसला सुनने के लिए बेताब थे। ऐसी सूरत हाल में जब कंपनी की बेशतर नफरी खत्म हो चुकी हो, पेश कदमी नामुमकिन हो, पसपाई भी मुमकिन ना रहे, अकब से राबता भी टूट जाए, एमुनिशन भी खत्म हो रहा हो और घेरा पड़ जाए, तो निहायत आसान तरीका ये होता है कि हथियार डाल दो, जिंदा रहो। कैप्टन मुईद उस वक्त को याद करके कहते हैं, एक रोज ही पहले मशरक़ पाकिस्तान में हथियार डाले गए थे। बेशक मेरे हथियार डालने से मेरा मुल्क हाथ से नहीं जाता था, ये चंद एक जवानों की एक छोटी सी कंपनी थी। अगर हम हथियार डाल भी देते तो मुल्क को कोई नुकसान ना होता, लेकिन मैंने सोचा क्या मेरी कौम की किस्मत में हथियार डालना ही रह गया है। मैंने फैसला कर लिया कि कौम दूसरी बार ये खबर नहीं सुनेगी कि हमारे फौज के एक और अफसर ने हथियार डालते हैं। मैंने सिख अफसर की गाली और ललकार सुनी, वो मुझसे दूर नहीं था। मैंने बुलंद आवाज से जवाब दिया, सिपाही गाली नहीं दिया करते, मर्दों की तरह लड़ते हैं। हम गाली नहीं देंगे, हम लड़ने आए हैं, हथियार नहीं डालेंगे, लड़ो और हमें खत्म कर दो। मैंने इधर उधर दौड़ दौड़ कर बचे कुछ जवानों को अच्छी पोजिशनों पर कर दिया। मेरे जवाब से जवानों में नया जोश पैदा हो गया और वो नारे लगा लगा कर फायर करने लगे। दुश्मन ने एक बार फिर तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान कंपनी के कुछ जवान हर तरफ से बरसती गोलियों और गोलाबारी में गांव में दाखिल हो गए। अपनी कंपनी कमांडर का ऐलान सुनकर सूबेदार मोहम्मद अकरम ने साथ वाले प्लाटून के नायक बाज खान को आवाज देकर कहा कि बाएं वालों को बता दो कि वो डटे रहें, कोई हथियार नहीं डालेगा। तहसील तलागंग के गांव भडियाल का रहने वाला नायक बाज खान, जो नामी गिरामी एथलीट था, मशीन गन फायर कर रहा था। वो अपने जवानों को बताने के लिए कि कोई हथियार नहीं डालेगा जोश में आकर उठा। मशीन गन का ब्रस्ट उसकी रान में से गुजर गया, हड्डी बच गई, लेकिन गोश बुरी तरह कट फट गया और टांग की निहायत अहम रगें कट गई। उसके बावजूद उसके बयान के मुताबिक उसे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। ये फर्ज की लगन का करिश्मा था कि उसने ऐसे शदीद और भयानक जख्म की परवाह ना की और अपनी मशीन गन संभाल ली। उस तरह दुश्मन अभी तक घेरा डालने की कोशिश कर रहा था। नायक बाज खान ने गन का रुख बदला। दुश्मन के चंद एक जवान 25 गज के फासले तक आ गए थे। बाज खान की मशीन गन ने उन्हें खत्म कर दिया। करीबी एक और मशीन गन थी जिसका नंबर 1 सिपाही शेर अफसल था। उसके कंधे से गोलियां गुजर गई थी। उसकी जगह सिपाही गुलाम जीलानी मशीन गन फायर कर रहा था। दुश्मन थोड़ी थोड़ी देर बाद ललकारता था कि हथियार डाल दो, तुम घेरे में हो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। उस ललकार के साथ दुश्मन के अफसर और जवान नंगी गालियां दे रहे थे। उसके जवाब में हमारे जवानों ने भी गालियां देनी शुरू कर दी और अपनी नफरी तेजी से खत्म होने के बावजूद और जख्मी हालत में भी मुकाबला जारी रखा। कैप्टन मुईद ने देखा कि दुश्मन को कुमक मिल रही है। नुकसान उठाने के बावजूद उसके फायर में कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब दुश्मन ने एक ओछी चाल चली। रात के वक्त उसने फायर बंदी से नाजायज फायदा उठाते हुए पुल किंजरी पर हमला करके हमारे एक कैप्टन और चंद एक जवानों को कैदी बना लिया था। सिख रेजिमेंट के अफसरों ने अब देखा कि कैप्टन मुइज की कंपनी इतने नुकसान के बावजूद हथियार नहीं डाल रही और जो जवान बच गए हैं वो गांव के लिए खतरा। बन गए हैं तो दुश्मन ने हमारे कैदियों को एक चौबारे की छत पर खड़ा कर दिया और मशीन गने उनकी टांगों में रख दी। दुश्मन के एक अफसर ने गोलाबारी रुकवा कर बुलंद आवाज से कहा, ये देखो अपने कैदी, इनमें तुम्हारा कैप्टन रिजवी भी है। वो कहता है कि हथियार डालकर हमारे पास आ जाओ, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुने।